أعوذ بالله من شر الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم ہفتہ وردت اور محافل سنت محافل سیرت نبی کے عنوان سے جو گفتگو کا آغاز کل ہوا تھا اسی سلسلے کو آج آگے بڑھایا جا رہا ہے. کل عرض کیا گیا تھا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی اہم ترین ذمہ داری یہ تھی کہ وہ سنت نبی کا تحفظ کریں اور ہر دور اور ہر زمانے میں سنت نبی کو قوم و ملت تک پہنچائیں, اور اسی سنت نبی کو پہنچانے کے ضمن ہی میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلتے وقت ایک جملہ عرض کرتے ہیں جس سے سنت نبی اور سیرت رسول کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میرے کربلا جانے کا مقصد اسیر و بصیرت جدی و ابی. اس میں لفظ سیرت کا استعمال ہوا ہے, اسیر و بصیرت جدی و ابی, یعنی میں سیرت نبی اور سیرت امیر المومنین اور سیرت نبی کریم کو بچانے کے لیے اور اس کا تحفظ کرنے کے لیے کربلا جا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا سنت نبی کو بچانے کے لیے واقع ہوئی ہے, تو اس سے سیرت نبی اور سنت نبی کی عظمتوں کا اندازہ ہوتا ہے. تو ہمیں اور آنے والی نسل کو نبی کریم کی سنت سے آشنا ہونے کی ضرورت ہے. سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان نسل یا مسلمان نوجوان سنت نبی اور خود نبی کریم کی زندگی کے چھوٹے بڑے واقعات سے بھی کامل طور پر آگاہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے آج جو فلمیں بنائی جا رہی ہیں, کارٹون بنائے جا رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ غیر مسلم نوجوان سیرت نبی کا کثرت سے مطالعہ کر رہے ہیں. تو غیر مسلموں کے نزدیک نبی کریم کی شبیہ کو بگاڑ کر اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ نسل جدید نسل نو سیرت نبی سے آشنا نہ ہو سکے. دوسری طرف مسلمانوں کے بچے سیرت نبی سے منہ موڑ رہے ہیں اور ان کو سنت نبی سے واقفیت نہیں ہے اور نبی کریم کی عظمت اور ان کی فضیلت سے کما حق و آشنائی نہیں ہے, جس کی وجہ سے مسلمان تو اسلام سے دور ہو رہا ہے لیکن غیر مسلم اسلام سے قریب ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے نبی کی شریعت بگاڑ کے پیش کی جا رہی ہے. تو بہرحال اب ہمیں آگاہ ہونے کی ضرورت ہے اور نبی کریم کی زندگی سے آشنا ہونے کی ضرورت ہے. امیر المومنین نبی کریم کی حمد و ان کی ثنا کرتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ان کا بچپن نبی کریم بچے تھے تو اشرف بہترین مخلوقات میں سے شمار ہوتے تھے اور جب سن رسیدہ ہوئے تو اشرف کائنات کہلائے. نبی کریم کی پیدائش اور نبی کریم کی ولادت بہترین قوم و ملت میں ہوئی اور آپ منتخب روزگار کہلائے. مصطفیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ یعنی چنندہ, اللہ نے انہیں مخلوقات عالم میں منتخب کیا ہے, چن لیا ہے. مخلوقات میں سب سے بلند مخلوق انسان, انسانوں میں بلند خاندان خاندان بنی ہاشم, اور بنی ہاشم میں خاندان عبد المطلب, اور خاندان عبد المطلب میں نبی کریم کی ولادت واقع ہوئی. تو نبی کریم بہترین خلق میں سے ہیں اور آپ کا شجر نسب, آپ کا خاندان اور آپ جن اسلاب متحرہ میں منتقل ہوتے رہے وہ پاکیزہ اسلاب ہے، وہ پاکیزہ بدون ہے کہ جس میں آپ کا نور منتقل ہوتا رہا. خود نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. اور آپ ہی کا تعارف قرآن مجید میں اس طرح سے ہوا ہے وہ عمر تو بذالک وانا اول المسلمین، کہ پہلے مسلم کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. آپ کا شجر نسب بہترین شجر نسب، کہ نبی کریم کی روایت ہے کہ وہ اذا بلغ نسبی الى عدنان فامسکو، کہ جب میرے سلسلے نسب کو عدنان تک پہنچاؤ تو خاموش ہو جاؤ. یعنی نبی کریم نہیں چاہتے کہ اپنی خاندانی نسب اور حسب کو پیش کر کے اس پر فخر کرے، بلکہ نبی کے خاندان کو فخر ہونا چاہیے کہ محمد ہم میں سے. نبی کو خاندان کا افتخار نہیں ہے، البتہ نبی کریم کا خاندان سب سے بہترین خاندان رہا ہے، عرب کا سب سے اعلیٰ ترین نسب حضور کا نسب ہے. کیونکہ آپ جناب ابراہیم خلیل کی اولاد میں سے ہیں، اور اس بات پہ یقیناً نبی کریم نے فخر کیا ہے کہ میں دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ پروردگار نبی مبعوث فرما اس امت میں، یہ عرب کے اس خاندان میں اور اس مکے کی سرزمین پر جس مکے کو جناب ابراہیم خلیل نے آباد کیا تھا، جو لخ و دخ صحرا تھا، جناب ابراہیم نے اس بستی کو بسایا، تو اس میں نبی کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تھی. مختصر طور پر حضور کا شجر نسب اس طرح سے ہے کہ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظر بن معاد بن عدنان علیہ الصلاۃ والسلام. اب یہاں سے جناب عدنان کے بعد سے چند پشتوں میں جناب اسماعیل تک یہ شجرہ پہنچتا ہے کہ عدنان بن عدد بھی کہا ہے، عدنان بن عدن بھی کہا ہے، اور یہاں سلسلہ دو تین پشت جناب اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے حضور کا. اور اسماعیل علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن سے عربی زبان کا خود آغاز ہوا ہے، عرب میں گھوڑ سواری کا آغاز ہوا ہے. جناب اسماعیل علیہ السلام کی عرب میں بہت، اور اس نسل میں یعنی جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں انبیاء کوئی مبعوث نہیں ہوئے ہیں سوائے حضور کریم کے، یعنی جناب ابراہیم کے بعد جناب اسماعیل اور جناب اسماعیل کی جو اولاد ہیں اس میں کوئی بھی نبی نہیں ہے، یہاں تک کہ حضور کی ولادت واقع ہوئی ہے. اور ادھر جناب اسحاق بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں. جناب اسحاق کی جو اولاد ہے اس میں جو ہے آپ کے انبیاء بنی اسرائیل ہیں، کہ جناب اسحاق کے فرزند جو ہیں جناب یعقوب ہیں، جناب یعقوب ہی کا لقب اسرائیل ہے. جناب یعقوب کے جو ہے وہ 12 فرزند ہیں، اور یہیں سے جناب یوسف ہے، اور جناب یوسف کے جو سگے بھائی تھے ہے نا، ان سے جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا شجرہ ملتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام بنی امیہ کے بنی اسرائیل کے جو ہیں وہ پہلے اولوالعزم پیغمبر ہیں. تو جناب ابراہیم جناب موسیٰ علیہ السلام کا شجرہ جو ہے اس طرح سے ہے کہ موسیٰ بن عمران بن یسحر بن قاحط بن لوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو شجرہ ہے اس کے متعلق تاریخ ایسا لکھتی ہے کہ ابراہیم بن تارق بن شارق بن ارغو بن فانے بن ہود بن شالق بن ارفخشت بن سام بن نوح بن لمک بن متشلق بن ادریس بن یرود بن مہلائل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. تو اندازہ لگائیں کہ یہ جو شجرہ ہے وہ پاکیزہ ترین شجرہ ہے، یعنی جناب اسماعیل، جناب ابراہیم، اور جناب ابراہیم کے بعد جناب نوح جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور جناب نوح جناب شیس کی اولاد میں سے ہیں اور جو حضرت آدم کے فرزند تھے. تو اس طرح سے جو ہے یہ پاکیزہ ترین اسلاف میں نور محمدی منتقل ہوتا رہا. نبی کریم جب پیدا ہوتے ہیں تو تاریخ اس طرح سے رقم کرتی ہے کہ جب آپ کا قدم زمین پر رکھا تو معجزات رونما ہوئے، زمین پر قدم رکھا تو قیصر و کسرا کے ایوان ہلے. یہ لفاظی نہیں ہیں بلکہ تاریخ کی حقائق کو ادبی الفاظ میں منظم کیا گیا ہے کہ نبی کا قدم جب زمین پر پڑا تو قیصر و کسرا کے ایوان ہلے، فارس کے آتش کدے بجھے، حق کا بول بالا ہوا، کفر کا منہ کالا ہوا، اور کعبے سے بت گرائے گئے، اور کعبے میں یاد الہی کے دیے جلائے گئے. تو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم کی پیدائش سے کعبے کے بت خود بخود گرے، اور آتش کدے فارس جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا وہ اچانک بجھا. یہ بتانے کے لیے کہ خیسر و کسرا کے ایوان گرے، کے کنگرے گرے، اور اس طرح سے احساس دلایا گیا ہے کہ اب بادشاہت اور سلطنت کو کے کانوں کو یہ سمجھا دیا گیا کہ پیغمبر اسلام کی پیدائش ہوئی ہے اور نبی جو ہے زمین پر نبی کا قدم پہنچا ہے، کہ اب یہاں سے معجزات رونما ہوئے. کیونکہ سامنے نوجوان بچے ہیں لہذا حضور کریم کی زندگی کے واقعات کو مختصر طور پہ بیان کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، سیرت کے گوشے بیان کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے تھوڑے، کیونکہ نبی کریم کی پیدائش اور ان کی زندگی کے بہت سارے گوشے نوجوان نسل جس سے واقف نہیں ہیں. نبی کریم کی جب ولادت ہوئی ہے تو آپ کے والد دنیا سے گزر چکے تھے، تو گویا نبی یتیم متولد ہوئے ہیں. اور یہ ایک باب ہے تاریخ اسلام کا، اور اس پر جو ہے مفکرین نے خاص توجہ کی ہے کہ جو بچے یتیم ہوئے ہیں یا یتیمی کے دور سے گزرے ہیں وہ کس قدر اعلیٰ منزلوں تک پہنچے ہیں، کیونکہ جس کا سرپرست باپ نہیں ہوتا اس کا سرپرست خدا ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یتیم بچوں کا سرپرست خدا ہوتا ہے، جو کوئی یتیم بچوں کی سر پر ہاتھ رکھتا ہے گویا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کر رہا ہے. اور اللہ کہتا ہے وَإِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. جو اللہ کی مدد کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میں اس شخص کی مدد کروں گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے. تو لہٰذا اور سورہ والضحا میں ارشاد ہوا الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى، کہ نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو سرپرستی نہیں عطا کی. البتہ یہاں یتیم کا معنی درے اکتا کے لیے گئے. امام باقر فرماتے ہیں یتیم یعنی وہ درے اکتا، وہ فرد فرید، وہ تنہا کہ جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ بے نظیر جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ لاجواب ذات جس کا کوئی جواب نہیں، وہ بے مثل ذات جس کی کوئی نظیر نہیں. تو جب آپ پیدا ہوئے تو جناب عبداللہ دنیا میں نہیں تھے، جناب آمنہ خاتون نے آپ کی پرورش کی جو آپ کی والدہ گرامی ہیں. لیکن آپ کے یہاں دودھ کی کمی تھی جس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا گیا، اس سے پہلے ایک اور کنیز تھی لیکن وہ 6-7 دن میں اس نے جو ہے وہ حوالے کر دیا. تو حلیمہ سعدیہ نے آپ کو 5 سال تک اپنے ہی پاس رکھا. اگرچہ کہ 2 سال کے بعد وہ لے کر واپس آ گئی آمینہ خاتون کی خدمت میں, لیکن آنے کے بعد پھر کہا کہ میں اسے پھر دوبارہ لے جانا چاہتی ہوں, میں اس بچے کو چھوڑنا نہیں چاہتی, اس لیے کہ یہ بچہ ہمارے لیے بہت بہت بابرکت ہے. میں نے اتنے بچوں کو جو ہے کی خدمت کی, لیکن اس بچے نے ہمارے گھر کو نورانی کر دیا ہے اور اس بچے کے آنے سے ہمارے گھر میں برکت آ گئی ہے, ہم اسے پھر دوبارہ لے جانا چاہتے ہیں. تو بنی سعد کے قبیلے میں حضور 5-6 برس تک وہیں پر رہے, اور جب وہ حلیمہ سعدیہ واپس لے آتی ہے تو آمینہ خاتون کے حوالے کرتی ہے. اس کے بعد آمینہ خاتون کی بھی وفات واقع ہو جاتی ہے 1 سال میں. تو 6 برس کی عمر میں ماں باپ دونوں کی شفقتوں سے محروم ہو گئے حضور, اور دادا عبد المطلب کے زیر پرورش آئے. جناب آمینہ خاتون جناب عبداللہ کی مزار جو یثرب مدینہ میں واقع ہے زیارت کے لیے گئی تھی. جب زیارت سے وہ واپس لوٹ رہی تھی, فاتحہ خانی کے بعد وہ واپس لوٹ رہی تھی, تو مقام ابوا میں آپ کی جو ہے وہ وفات واقع ہوئی ہے. تو جناب آمینہ خاتون کی دنیا سے گزری تو عبد المطلب کے بعد, تو جناب عبد المطلب کی بھی 1 سال میں جو ہے وہ وفات واقع ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے وہ 7-8 برس کے سن سے حضور جناب ابو طالب علیہ السلام جو آپ کے حقیقی چچا لگتے ہیں, حقیقی چچا ان مانوں ہیں کہ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کی ماں ایک ہیں, یعنی جناب عبداللہ کے کئی فرزند ہیں, جیسے جناب عباس, جناب حمزہ اور ابو لہب اور عبداللہ اور ابو طالب کے سب کے سب جو ہیں جناب عبد المطلب کی اولاد میں سے. لیکن جناب عبد المطلب کی اولاد میں یہ جو بچے ہیں ان کے وہ مختلف بدون سے ہیں. تو جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ کی ماں ایک ہیں, تو لہٰذا جناب عبداللہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے حضرت ابو طالب کے لیے حضور اکرم بہت قیمتی اثاثہ تھے, بھائی کے نشانی تھے, اور تنہا فرزند تھے جناب عبداللہ کے, لہٰذا انہوں نے ان کی پرورش اپنے ذمے لی. تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں سمجھتا رہا, اور انہوں نے میری پرورش ایسے کی جیسے اپنے بچوں کی جاتی ہے, بلکہ بچوں سے بھی زیادہ. یعنی پہلے وہ میرے کپڑے دھوتی تھی, اس کے بعد اپنے بچوں کے, اور پہلے مجھے نہلاتی تھی اور صاف رکھتی تھی, اس کے بعد میں جو ہے اپنے بچوں کو نہلاتی تھی. پہلے وہ مجھے کھانا دیتی تھی, اس کے بعد جو ہے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی تھی. یعنی جناب ابو طالب نے بہت ہی خاص طور پہ جو ہے یعنی اپنے بچوں میں ان کو بہت زیادہ احترام سے اور بہت زیادہ عزت سے پالا ہے, اور بہت شفقت دی ہے, بہت محبت دی ہے, آخر تک جو ہے ان کی سرپرستی کی ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب ابو طالب سے کافی انس رہا ہے. میں ان تمام واقعات کو چھوڑتے ہوئے, جب نبی کریم بڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے 40 برس کی عمر میں آپ پر وہی نازل ہوتی ہے اور آپ مبعوث پر رسالت ہوتے ہیں. اب یہاں سے جو ہے نبی کریم کی زندگی کے واقعات حقیقی معنوں میں وہ اس سیرت میں ڈھلتے ہیں کہ جس سیرت پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے, کہ نبی کریم کا ہر ہر طرز عمل اور ان کی زندگی کا ہر ہر گوشہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہو جاتا ہے, کہ پیدائش کے واقعات اور ان کی زندگی اور امین کہلائے, امانتیں ان کے یہاں رکھی جاتی تھی, اور جو ہے انہوں نے طائف اپنے شام کا سفر کیا, اور مختلف سفر جناب ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر کیے, جناب خدیجہ سے عہد ہوا, یہ تمام واقعات جو ہے وہ آپ تاریخ میں پڑھتے رہیں. اس سے آگے بڑھ کر وہی کا مسئلہ آتا ہے کہ جب نبی کریم مبعوث پر رسالت ہوتی، اس دور کے واقعات کو بیان کرتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بَحْرًا، کہ نبی کریم اپنی زندگی کا ایک حصہ غار حرا میں گزارا کرتے تھے۔ غار حرا اگر آپ جا کے دیکھیں گے بہت بلندی پر ہے، یعنی اگر آپ نیچے سے اگر دیکھیں گے تو آپ کا سر چکرا جائے گا کہ اتنی دور آخر کون جائے گا، چڑھنا بہت مشکل ہے۔ ابھی ہے غار حرا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن بہت دشوار ہے اوپر چڑھنا۔ تو وہاں نبی کریم اپنی زندگی کا کچھ حصہ گزارا کرتے تھے، ہر سال جایا کرتے تھے، جس کو ہم اعتکاف سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو وہاں جا کر آپ متقف ہوتے تھے اور اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے۔ تو انہی ایام میں سے کچھ ایام گزرے تھے کہ وہی نازل ہوئی وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بَحْرًا، کہ نبی کریم اپنی زندگی کا کچھ حصہ غار حرا میں گزارا کرتے تھے۔ لَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بَحْرًا، اس وقت وہی نازل ہوئی فَأَرَى نُورَ الْوَحْيَ وَالرِّسَالَةَ، میں نے اس وقت نور وحی اور رسالت کا مشاہدہ کیا، گویا جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس وقت امیر المومنین موجود ہیں اور آنکھوں دیکھا حال وحی کا بیان کر رہے ہیں۔ ارا نور الوحی و رسالہ و اشم ریح النبوۃ، اور میں بوئے نبوت اور رسالت کو سونگ رہا تھا، میں وحی کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ ارا نور الوحی و رسالہ و اشم ریح النبوۃ و سمعت، یہ تو آنکھوں سے جو دیکھا وہ بیان کیا، اب کانوں سے جو سنا وہ بیان کر رہے ہیں۔ وسمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے وحی کے نزول کے وقت ایک چیخ سنی اور حضور سے پوچھا ما هذه الرنة یا رسول اللہ، یہ کیسی پکار ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا هذه رنة الشیطان قد عیس من عبادته، کہ یہ شیطان کی پکار ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب شیطان کی کوئی عبادت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب لوگ رحمان کی عبادت کریں گے، کوئی شیطان کو پوجنے والا نہیں ہوگا، اس لیے شیطان کی چیخ نکل گئی، گویا جو ہے شیطان کی ہوا خارج ہو گئی اور شیطان دب گیا۔ جب یہ چیخ شیطان کی بلند ہوئی اور فضاؤں میں نور وحی کی ایسی چمک ظاہر ہوئی جس سے شیطان اور شیطنت گھبرا گئی۔ اس موقع ہی پر جو ہے حضور اکرم نے ارشاد فرمایا یا علی تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، کہ تم وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں اور تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ولیکن لست بنبیین، لیکن تم نبی نہیں ہو، یعنی مخاطب وحی تم نہیں ہو، میں وحی کا مخاطب ہوں، اور تم مشاہدہ کر رہے ہو لیکن وحی مجھ پر نازل ہو رہی ہے، تم نبی نہیں ہو۔ لست بنبیین ولیکن وزیر، لیکن تم میرے وزیر ہو، وہ انکا علی خیر، اور تم خیر پر ہو۔ یہ حضور نے بشارت دی۔ وحی کی حقیقت روح کی حقیقت کی طرح بیان کرنا نہایت مشکل ہے کہ حقیقت وحی کیا ہے۔ میں اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اسی پس منظر کو بیان کر رہا ہے قرآن مجید سورہ جمعہ میں ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ جو ہے امیین میں رسول کو مبعوث کیا گیا جو جن کا کام آیات کی تلاوت کرنا اور تزکیہ نفوس کرنا ہے۔ اب بعثت کے حالات بیان کیا ہے امیر المومنین نے نجل بلاغہ میں کئی خطبات ہیں، اور امیر المومنین کی اکثر روش یہ رہی ہے نجل بلاغہ میں کہ جب کبھی اللہ کی مدح و ثنا کرتے ہیں تو نبی کریم کا ذکر کرتے ہیں، اور جا بجا جو ہے جب بھی موقع ملتا ہے نبی کریم کے بارے میں کچھ نہ کچھ ان کی تعریف اور ان کی شان میں ضرور وہ جملے بیان کرتے ہیں اور نبی کریم کی عظمت اور ان کی سنت کی طرف توجہ دلاتے ہیں. اور ایک جگہ تو لفظ سنت استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنت نبی بہترین سنت ہے, اور اس سنت کو اپناؤ, اس سنت سے منہ نہ موڑنا اور اس سنت سے دل نہ چرانا. یہ امیر المومنین کا پیغام ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے. اور فرمایا کہ نبی کریم جب مبعوث برسالت ہوئے تو اس وقت فتنے ابھر رہے تھے, اس وقت حالات اس قدر عجیب و غریب تھے کہ ایک عرصہ گزر چکا تھا کہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا, ایک عرصہ گزر چکا تھا کہ جب عرب میں کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا تھا, اور لوگ انتظار دیکھ رہے تھے کہ ایک امید تھی, کیونکہ انبیاء نے بشارت دی تھی, رسولوں نے بشارت دی تھی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے, ایک رسول مبعوث ہونے والا ہے. جناب ابراہیم کی دعا لوگوں کے ذہنوں میں تھی, اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھی کہ مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد, کہ میرے بعد ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. یعنی ما سبق کے انبیاء بشارت دیتے رہے, آمد رسول کی اطلاع دیتے رہے, اور امتوں کو یہ خوشخبری دیتے رہے کہ ہمارے بعد ایک آخری نبی آنے والے ہیں. مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد, ان کا نام بھی بیان کر دیا گیا تھا کہ ان کا نام احمد ہوگا. امیر المومنین کہتے ہیں ارسل علی فترة من الرسل, ارسله علی فترة من الرسل, یعنی نبی کریم اس وقت اللہ نے انہیں مبعوث کیا کہ جب ایک عرصہ گزر گیا تھا کہ جب کوئی مبعوث میں رسالت نہیں ہوا تھا. وہ طول حجعت من الامم, اور اس وقت جب کہ امتیں خواب غفلت کا شکار تھیں. واعتزام من الفتن وانتشار من الامور وتلذذ من الحروب, اور ایسا دور تھا کہ جب فتنے سر اٹھا رہے تھے اور انتشار کی کیفیت برپا تھی. وتلذذ من الحروب, اور جنگ کا میدان گرم ہو چکا تھا, ایسا دور تھا کہ جس وقت والدنیا کاصفۃ من النور, اور دنیا کی روشنی کجلائی جا چکی تھی. ظاہرۃ الغرور, اور واضح طور پر جو ہے وہ فریب کھا چکی تھی. اللہ ہی نے اسفرار من ورقها, اور باغ دنیا کے پتے زرد ہو چکے تھے. وإياث من ثمرها, جس کے پھلوں کی امید ختم ہو چکی تھی. وغرار من مائها, جس کا پانی خشک ہو چکا تھا. قد درست منار الهدى, اور ہدایت کے منارے مٹ چکے تھے. وظہرت آلام الردى, حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ امید ہدایت ختم ہو چکی تھی, فتنے سر ابھار چکے تھے, اور ہر طرف جنگ کی حالت تھی, خوف و ہراس کا عالم تھا. اندر سے خوف کا لباس لوگ پہنے ہوئے تھے, بظاہر ہاتھوں میں تلواریں تھیں. اس طرح کی عجیب و غریب کیفیتوں سے امتیں گزر رہی تھیں کہ دور فتنہ تھا, دور فساد تھا, دور بربریت تھی. لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے تھے, امتیں ایک دوسرے کے خلاف, قومیں ایک دوسرے کے خلاف, اور ایک دوسرے کے خلاف قبیلے آپس میں اختلافات کا شکار تھے, اور ایک دور گزر چکا تھا کہ جب کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا تھا. دنیا تاریکی میں غرق تھی, اور امید تھی ایک کرن کی. تب کہیں اس ماحول میں, اس گھٹا ٹوپ اندھیروں میں سراج منیر بن کر حضور مبعوث میں رسالت ہوئی, اور حضور کے مبعوث میں رسالت ہوتے ہی شرک و کفر کے فتنے چھٹنے لگے, یہاں تک کہ نبی کی نبوت کا بول بالا ہوا. تو اس طرح سے نبی مبعوث میں رسالت ہوئے. اور بس ایک واقعہ, کیونکہ بعض واقعات بھی ہمارے ذہن میں محفوظ رہ جاتے ہیں, نبی کریم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو اس طرح حالات سے دوچار ہوئے کہ جو مشرکین مکہ تھے اور جو عرب کی سرزمین کے کافر تھے، وہ نبی کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ بنائے ہوئے تھے، اور انہوں نے پتھر مارنا شروع کیا، انہوں نے جو ہے اذیتیں دینا شروع کیا. البتہ میں آپ سے عرض کروں کہ ابتدا کا جو دور تھا وہ مخفی تبلیغ کا دور تھا، جو 3 سال گزرے، اس کے بعد جو ہے حضور نے علنا تبلیغ کا اعلان کیا جس کو دعوت نشیرہ کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نبی جو ہے آہستہ آہستہ تبلیغات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، کہ یہاں تک کہ جناب ابو طالب کی وفات اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات واقع ہوئی. اور جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی وفات تک حضور اکرم بھی کئی اعتبار سے محفوظ تھے، لیکن جیسے ہی ابو طالب اور جناب خدیجہ دنیا سے گزری ہیں، حضور تنہا ہو گئے. یہاں تک کہ اب نبی پر کچرا پھینکنے والوں کی ہمتیں بڑھی، اب نبی پر کوڑا پھینکنے والوں کی ہمتیں بڑھی، پتھر پھینکنے والے جو آپ واقعات سنتے ہیں حضور کے صبر کی، حضور کی استقامت کی، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب جناب ابو طالب گزر چکے تھے اور حالات نہایت ہی سخت ہو گئے تھے. انہی سخت ترین دور میں حضور طائف کے لیے جاتے ہیں، اور طائف میں تبلیغ کے لیے جب حضور جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وہی صورتحال ہوتی ہے کہ مشرکین آپ کے خلاف جو ہے سفارہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں کے گنڈا ناصر کو نبی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور وہ سب مل کر نبی کو جو ہے اس قدر جو ہے اذیت پہنچاتے ہیں کہ نبی کو طائف چھوڑنا پڑتا ہے. جب نبی شہر طائف سے تھوڑا سا کنارہ کشی کرتے ہیں، واپس ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو باغ سے گزرتے ہیں. وہ باغ ادبہ اور شیبہ کا ہوتا ہے. ادبہ اور شیبہ کے باغ میں جب نبی زخموں سے چور ہو کر اس باغ کے قریب سے گزر کر بہت دور، اتفاق سے باغ کے مالک شیبہ اور ادبہ بھی وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ حضور زخموں سے چور ہیں اور جو ہے جسم سے خون رس رہا ہے، اور دور جھاڑی کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتے ہیں کہ اے مالک، میں تیری خاطر یہ زخم جگر برداشت کر رہا ہوں، کیا تو میری فریاد نہیں سنے گا، کیا تو مجھے تنہا چھوڑ دے گا؟ اگر تیری یہی رضا ہے، اگر تیری یہی مرضی ہے، تو میں تازیانے کھاؤں گا، میں کچرا اور کوڑا برداشت کروں گا، لیکن تیرے راستے سے نہیں ہٹوں گا. یہ نبی کریم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے اور اللہ سے راز و نیاز کرتے ہوئے مجبور مناجات تھے کہ ادبہ اور شیبہ کو ترس آتا ہے، اور وہ ترس نہیں، یا مذاق کے طور پر یا کسی اور طریقے سے کہتے ہیں، غلام کو بلا کے کہتے ہیں جاؤ اس کو جو ہے اس کی خدمت میں انگور پیش کرو. وہ جاتا ہے انگور دینے کے لیے، یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جا تو رہا ہے غلام، اب واپس نہیں آئے گا، اب اس کو جو ہے محمد ایسی پٹی پڑھائیں گے کہ یہ انہی کا ہو جائے گا. چنانچہ یہ کھڑے ہو کر جو ہے یہ منظر کے تماشا دیکھنے کے لیے اس غلام کے نام اداس یا دس نام غلام کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں. وہ جاتا ہے انگور لے کر، اور حضور کے پاس جب پہنچتا ہے تو حضور انگور لیتے ہیں اور